نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمد للہ تراویح میں 24 پارے مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک باللذین من دونی ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی مخالفت کی تو آپ کو ہمارے بت سخت تکلیف پہنچائیں گے، اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور فرمایا کہ علیس اللہ بکافی نابدہ، کہ اپنے بندے کو اللہ کافی نہیں، یعنی جس کے پشت کے پیچھے اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور اگلی جو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اس میں بھی عموم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص ہے، بلکہ یہ عام بات ہے. یعنی بہت سے لوگ، آپ نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوگا کہ جب ملازمتیں کرتے ہیں تو بہت سے لوگ غلط کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں نوکری سے نکال دیں گے، تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا، یعنی دھونس دھمکی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. نماز کے اوقات میں نماز پڑھتے رہتے ہو، بہت ساری باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ احکام الہی کی خلاف ورزی کریں. تو جہاں اس قسم کی تنگی ہو اور لوگ پریشان کرتے ہوں تو اصل تو یہی ہے کہ خود سے ہی اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہ کریں تو کیونکہ اللہ رب العزت دوسرا بندوبست اس کے لیے کر دیں گے، ورنہ کوشش کرتا رہے آدمی جہاں کہیں اس سے بہتر اس کو ملازمت مل جائے، جہاں وہ آزادی کے ساتھ اللہ کا نام بھی لے سکتا ہو اور جہاں اللہ کو پکار سکتا ہو، عبادت کر سکتا ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اس ملازمت کو اختیار کرے. بہرحال اس میں تسلی ہے اس بات کی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے مایوس نہیں کرتا. اسی طریقے سے ایک آیت ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دعا کرے اور اس دعا میں اس آیت کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد میں اٹھا کرتے تھے تو بھی آپ نماز تہجد سے پہلے اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے شروع میں. اور بعض نے فرمایا کہ اس آیت میں مشاجرات صحابہ کا بھی بہت اچھا جواب ہے، یعنی جو لوگ صحابہ کرام کے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں تو اس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ انت عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. تم جو ہمارے بندوں کے بارے میں اختلاف کرتے ہو تو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے اور کون غلط. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے تسلی کا سامان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید میں اس سے زیادہ بہتر اور کوئی آیت نہیں ہے تسلی کے مضمون کے اعتبار سے، کہ جس میں گناہگاروں کے لیے بہت ہی تسلی کا سامان. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں یا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بہت سے لوگ ایمان لانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مختلف گناہ انہوں نے کیے ہوتے تھے، حتیٰ کہ قتل کیا ہوتا تھا. اب آ کر وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہو گے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ تمہارے معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے. اس میں بہت بڑی تسلی ہے کہ آدمی نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، حتیٰ کہ آسمان و زمین کی جو فضا ہے وہ گناہوں سے بھر جائے، تب بھی اگر وہ اخلاص کے ساتھ موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. یاد رکھیے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر سکتے ہوں. شرک جیسی برائی اور شرک جیسا گناہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی اس کے علاوہ جس کی چاہے میں مغفرت کر دوں، لیکن اگر مرنے سے پہلے مشرک بھی توبہ کر لیتا ہے، اپنے شرک سے باز آ جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، ابھی موت کا غرغرہ طاری نہیں ہوتا اور موت اس پر مسلط نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اگر اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں شرک سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شرک جیسا گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، تو باقی سارے گناہ تو اس سے چھوٹے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جب تک انسان اخلاص کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو بڑا غفور الرحیم پائے گا، اس میں بڑی تسلی کا سامان ہے. اور آگے فرمایا کہ وانیبوا الی ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے اس کے فرما بردار بن جاؤ، ثم لا تنصرون، ورنہ تمہاری پھر مدد نہیں کی جائے گی. اگر عذاب دیکھنے کے بعد یا موت کا فرشتہ آ جائے تب، یا موت کا غرغرہ شروع ہو جائے پھر توبہ کرے، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب تک کہ موت طاری نہ ہو، آدمی توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو جس طرح فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے جب دیکھا کہ میری موت آ گئی تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر، فرمایا کہ اب ایمان لاتے ہو، اب ایمان فائدہ نہیں دے گا. جب موت طاری ہو جاتی ہے پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا، ہاں اس سے پہلے اگر آدمی توبہ استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. مزید اسی مضمون کو آگے بڑھایا کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، تم اتباع کرو اس قرآن مجید کو، تو قرآن مجید کی احسن ما انزل الیکم، سب سے بہترین چیز جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے مراد ہے قرآن مجید. یقیناً ساری کتابوں میں افضل ترین کتاب ہے، جتنی بھی تورات ہیں، انجیل ہو، زبور ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، ان سب میں سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ قرآن مجید. اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اچانک عذاب آ جانے سے پہلے تم اس کتاب کی پابندی کر لو، اس کے احکام کی پابندی کر لو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور اچانک عذاب آ جائے. بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا. یا یہ ایسا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ دنیا سے، اور جب آخرت میں پہنچو تو کہو گے اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ، یعنی حسرت اس وقت ہوگی، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، کاش ویسا کر لیتا. دیکھیں حسرتیں فائدہ دیتی ہیں یہاں پر دنیا میں، آخرت کے اندر جب آدمی کفر پہ مر گیا، شرک پہ مر گیا، اب وہاں وہ لاکھ حسرت کرے کاش میں ایسا کر لیتا، وہ فائدہ نہیں دے گی. یعنی وہاں کی ندامت کام نہیں آئے گی، ندامت کام آئے گی دنیا کے اندر جب تک موت طاری نہ ہو اس وقت سے پہلے اگر کوئی آدمی شرمندگی اختیار کرتا ہے. کیونکہ توبہ نام ہے ندامت کا، کہ تین باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ توبہ قبول کب ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے تو جو گناہ انسان کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ پر ندامت ہو، نمبر دو، اور نمبر تین یہ کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی پلٹنے کا خیال بھی نہ آئے، کہ آئندہ میں، یعنی اس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت یہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کی طرف پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گا. جب اس طرح سے آدمی یہ تین چیزیں پائی جائیں گی کہ گناہ کو چھوڑ دے فوراً جس گناہ میں مبتلا ہے، پھر ندامت بھی ہو اس پر، استغفار بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یعنی توبہ کرتے وقت یہ چیزیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جب آدمی اخلاص سے توبہ کرتا ہے، پھر خدا نہ کرے اگر شیطان ورغلا دے، گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لے، لیکن جب توبہ کرے اخلاص کے ساتھ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ کا علم ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے یا ویسی کر رہا ہے. تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی، دیکھیے جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر انسان عذاب دیکھے گا، مشکلات دیکھے گا، تو پھر اس کے بعد یہ کہہ سکتا ہے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا دنیا میں تو میں بھی متقی ہو جاتا. یعنی پھر الزام لگائیں گے اللہ کو کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی تھی، اگر مجھے اللہ ہدایت دیتے تھے اور لوگوں کو ہدایت ملی تو میں بھی متقی بن جاتا. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا یہ کہنے لگے کہ جب عذاب دیکھے کہ اگر اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو میں بہت بس نیکی کے ساتھ زندگی گزاروں گا، ایک دفعہ بھیج دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قد جاءت کا آیاتی، تم یہ کہہ رہے ہو ہم نے تو اپنی نشانیاں تمہیں دکھائی تھی، اپنے نبی بھیجے تھے، اپنی کتابیں تم تک پہنچائی تھی، اور نبی نے ان کتابوں کی تعلیمات تم تک پہنچائی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبْتَ بِهَا، تم نے تکذیب کی ان کی، وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تکبر کیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کیونکہ تم کافر تھے، کفر ہی میں رہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں یہ جواب دے دیں گے کہ نہ تو تمہیں واپس بھیجا جا سکتا دنیا میں، اور نہ ہی یہاں کی حسرت اور ندامت تمہیں کوئی فائدہ دے گی، اور نہ یہ بات ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے سامان پیدا نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہدایت کے سامان پیدا کیے ہیں. اب اگر خود ہی کوئی نہ سمجھے تو یقیناً پھر اس میں قصور اللہ رب العزت کا نہیں ہے، انسان کا اپنا قصور ہے. ہم لوگ کتنے ایسے ہیں کہ ہمیں اچھی باتیں لوگ سمجھاتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے اپنے گھر والے عزیز رشتے دار بعض اوقات جوانی میں برے کام کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہ کرو، لیکن کہتے ہیں ابا تمہیں کیا پتا، ابا کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، آپ کیا جانو، ہم زیادہ جانتے ہیں. تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں لیکن باپ کی نہیں مانتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا جو امت کے لیے روحانی باپ کے مثل ہیں، اور انہوں نے ان پر کتابیں بھی نازل کی اللہ نے، پھر ان کو انہوں نے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے یہ کیا کہ ان کو جھٹلاتے رہے، اور جھٹلانا سبب تھا، اس کا سبب تھا تکبر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی آیتیں بھی بھیجی تم پر، نشانیاں بھی بھیجی، تم نے ساری چیزیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود جھٹلاتے رہے. اللہ تو اللہ تعالیٰ انہیں ان بندوں کو جو توبہ نہیں کرتے، لیکن ان کو ان کے لیے بتا دیا کہ اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو کہ موت آئے، جب موت آ جائے گی یا موت کو تم دیکھ لو گے پھر اس کے بعد توبہ مقبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه، اللہ تعالیٰ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ آدمی جس کا احسان مند ہوتا ہے اس کے آگے بچھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وجود بخشا، پھر اس کے بعد ہمیں آنکھیں عطا فرمائیں، کان عطا فرمائیں، ہاتھ پیر دیے، دل دیا، دماغ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو ہونا تو بھی چاہیے تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے ممنون ہوتے، شکر گزار ہوتے، اس کا شکر ادا کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر، تم نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. تو تمہارا مالک و رازق ہے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کی بات مانو، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے اور جتنے باقی ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، آسمان و زمین سب اللہ کے قبضے میں ہیں، ساتوں آسمان اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے مٹھی میں بند، یعنی اللہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں. یہاں پر اللہ کے لیے مٹھی کا ہونا یہ سب اپنی شان کے لائے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جسم سے، مکان سے، ان تمام چیزوں سے ماورا ہیں، پاک. لیکن چونکہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے قادر مطلق ہیں کہ ساتوں آسمان و زمین اللہ کی مٹھی میں آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں پتا مٹھی کیا ہوتی ہے اور ایک مٹھی میں کیا آ سکتا ہے، ہماری مٹھی میں کتنی چیزیں آئیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساتوں آسمان و زمین اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگلے رکوع میں سے ایک آیت پہلے فرمائے کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، جو انسانوں نے جو کچھ کیا، جو بھی عمل کیا، اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیں گے. اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، انہیں کھینچ کر لے جایا جائے گا، حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ان سے کہ الم یاتیکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے، آیاتی ربکم یتلون علیکم آیاتی ربکم، اور تمہارے رب کی آیتیں تلاوت کی تھی، پڑھ کے بتایا تھا، سنایا تھا. یہ کون کہیں گے؟ وقال لهم خزنتها، جہنم کے فرشتے وہ کہیں گے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا آج کے دن کی ملاقات سے ڈرایا نہیں گیا تھا تمہیں کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی؟ قالوا بلا، مانیں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ ہمارے پاس رسول بھی آئے تھے، انہوں نے آیتیں بھی پڑھ پڑھ کر سنائی تھی، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ہم نے نہیں مانا، نتیجتاً آج ہم عذاب دیکھ رہے ہیں. تو کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اب ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی نکلو گے نہیں، یہ کافروں کا حوال بیان کیا جا رہا ہے. فبئس مثل المتکبرین، تکبر کرنے والے کا بدترین ٹھکانہ ہے. اس کے مقابلے فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو متقی ہوں گے ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا بڑی شان و شوکت کے ساتھ. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جنت کے جو داروغا ہیں وہاں کے جو فرشتے ہیں وہ انہیں کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون، سلامتی ہو سلامتی ہو تم پر، بہت اچھے آئے، تمہارا آنا مبارک. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اب تم اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں. آپ دیکھیے کہ کیسا عمدہ خطاب ہے ان فرشتوں کا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی سے ڈرتے رہے، یہاں کی روکی سوکی کھا کے گزارا کر لی لیکن حرام نہیں کھایا، یہاں کی تنگی برداشت کر لی لیکن اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کی. تو یقیناً ان لوگوں کے لیے آخرت میں جو اللہ نے راحتیں تیار کر رکھی ہیں، نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی رسول کی بات مانو، قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہو تم اس پر عمل کرو، نتیجتاً جب تم آؤ گے تو تمہارا استقبال اس طرح سے کیا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور تمہیں کہا جائے گا سلام علیکم مبارک ہو مبارک ہو. جس طرح دنیا میں آدمی مبارکباد دیتا ہے وہاں پر فرشتے انہیں مبارکباد کہیں گے اور کہیں گے طب تم، تمہارا آنا بہت اچھا مبارک، فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھیے جہنمی جو کفر کی حالت میں مرے، کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہاں جو ایمان والے اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے تو وہ ایک زمانے اور ایک وقت کے لیے جائیں گے، یعنی جتنا انہوں نے گناہ کیا ہے، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے کہ یہ بالآخر جنت میں لے کے جائے گا. ایمان لامحدود چیز ہے، اس لیے لامحدود زندگی بھی اس کے بدلے میں ملے گی اور لامحدود نعمتیں انسان کو ملیں گی، کیونکہ ایمان کے بدلے میں، اعمال کے بدلے میں نہیں. اعمال تو یہ ہے کہ اگر اس نے برے عمل کیے ہیں تو اس کے نتیجے میں جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں وہ الگ بات، لیکن جو قاعدہ اور ضابطہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے گناہوں کو بھگتنے کے بعد بالآخر ان سب کو بھی ایمان ہونے کی وجہ سے جنت کا داخلہ مل جائے گا. تو جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اس وقت پھر اللہ رب العزت جہنمیوں کو آواز دیں گے تو وہ بڑے خوش ہوں گے، ان کو آواز دی جائے گی تو بڑے خوش ہوں گے کہ شاید ہمیں نکال رہے ہیں جہنم سے. وہ آ کر کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے، عہدہ سے جنتیوں کو پکارا جائے گا تو وہ جنتی بھی آ کر کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یعنی جنتیوں کو جب آواز دی جائے گی تو وہ غمگین ہوں گے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمیں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، اور جہنم بھی خوش ہوں گے کہ ہم شاید ہمیں جہنم سے نکالا جا رہا ہوں. تو بہرحال موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اس وقت اعلان ہوگا کہ آج کے بعد اب کوئی نہیں مر سکتا، موت کو موت آ گئی، موت کو بھی موت آ گئی، اب جہنم ہی جہنم میں رہیں گے ہمیشہ، جنت ہی جنت میں رہیں گے ہمیشہ. تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا اور جہنمی ان کے غم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کہ جب انہوں نے جان لیا کہ آئندہ کبھی ہم اس جہنم سے نہیں نکلیں گے، اور جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اس کے بعد اب کبھی جنت سے ہم نکالے نہیں جائیں گے. جنتی کیا کہیں گے اس وقت؟ وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اور ہمیں ایسی جنت کا مالک بنا دیا کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت، میں بعض اوقات اس خیال میں جب رات کو لیٹتا ہوں تو مجھے خیال بے چین کر دیتا ہے کہ آپ تو جنت کے اعلی مقامات پر ہوں گے، یقیناً ہمارا وہ مقام نہیں ہے جو آپ کا مقام ہے، تو آپ تو بہت ہی اعلیٰ ورفع مقام پر ہوں گے، ہم نہ جانے جنت کے کون سے مقام پر ہوں گے، یہاں میں آپ کو اگر نہیں دیکھتا دن میں تو ساری رات سارا دن میری بے چینی میں گزرتا ہے اور میں بہت پریشان ہوتا ہوں. تو
تو میں سوچتا ہوں کہ اگر وہاں میں آپ کو نہیں دیکھوں گا تو میرا کیا حال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر آیتیں نازل ہو گئیں قرآن مجید میں بھی کہ جنتی اپنے نبی سے ملنے کے لیے اس مقام پر جا سکتے ہیں. نہ تبوہ من الجنتی حیث نشا، جہاں جائے وہ جا سکتے. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ جو دوسرے مقام کے جنتی ہوں گے وہ بھی اعلیٰ مقام کی جنتیوں سے ملنے کے لیے جا سکیں گے. تو وہاں پر اس قدغن نہیں ہوگی، جب جی چاہیں گے وہاں ملیں گے جا کے. فنی اماج العاملین، عمل کرنے والے کے لیے کیا ہی اچھا اللہ تعالیٰ نے تحفے رکھے ہیں، کیا نعمتیں رکھی ہیں. وتر الملائکۃ حافین من حول العرش، اور تو دیکھے گا فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، تمام کام انجام کو پہنچ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو یہ آخری کلام بھی ہوا کرے گا جنتیوں کا، جب بھی آپس میں جدا ہوں گے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے جدا ہوں گے کہ الحمد للہ رب العالمین، بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عمدہ ٹھکانہ عطا فرما دیا، کتنا عمدہ مقام عطا فرما دیا ہے. دعا فرمائیے اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی عطا فرما دے، اور ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ جنت سے محروم نہ فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو اعلیٰ درجے کی جنت مانگو. یوں کہا کرو، اللہم انی اسألوک الجنت جنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیے، جنت الفردوس عطا فرمائیے، جو سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت، وہ مقام مانگے. اللہ سے جب مانگے اعلیٰ درجے کے مانگے، وہ دینے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے ایسے اعمال کی کہ انشاءاللہ ہمیں موقع مل جائے گا وہاں بھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے. اسی طریقے سے اس میں ایک اور آیت ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہاں سے حامیم کی صورتیں شروع ہوتی ہیں، تقریباً سات صورتیں ہیں یہ، ان کو کہا جاتا ہے آل حوامیم. اور بعد میں فرمایا کہ یہ جو ہے قرآن مجید دلہنیں ہیں، یہ جس طرح دلہن سجتی بنتی سنورتی ہے، اسی طریقے سے یہ جب صورتیں آتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ عرائس ہیں، دلہنیں ہیں. اور غالباً عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو بڑی تفریح آتی ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے اس میں. تو یہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم بڑی قیمتی آیات ہیں. ایسے تو سارے قرآن مجید قیمتی ہے، لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تین آیتیں جو اس کی شروع کی ہیں، جو آدمی صبح کے وقت ان تین آیتوں کو پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھ لے، اسی طرح شام میں بھی پڑھ لیا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. ایک واقعہ بھی اس سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا کرتا تھا ان کی خدمت میں، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا. تو لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، پہلے آیا کرتا تھا فلاں شخص، اب نہیں آتا. تو بتایا گیا کہ اب وہ دوسری مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور شراب و شباب اور دوسری بری لتوں میں وہ پڑ گیا ہے، اس لیے نہیں آتا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، آپ نے فوراً قلم کاغذ منگوایا اور یہ آیتیں، تینوں آیتیں لکھ کر بھیج دیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ آیتیں لکھ کر بھیجیں، اور جس قاصد کے ہاتھ بھیجیں کہا کہ یہ آیتیں، یہ جا کر یہ خط اس کو دینا، لیکن اگر وہ نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نہ دینا جب تک اس کا نشہ ختم نہ ہو جائے، یعنی جب صحیح حالت میں ہو تب اس کو دینا، اور اس کے بعد پھر دیکھو کیا کہتا ہے وہ. ادھر قاصد کو روانہ کر دیا، ادھر تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے سب کو بلایا اور فرمایا کہ آؤ اس کے حق میں دعا کرو اللہ تعالیٰ. چنانچہ ان کو، لوگوں کو بٹھا کر اس کے حق میں دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے، جو غلط راستے اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرما دے. سیدنا عمر فاروق نے یہ دعا کی. قاصد جب وہاں پہنچا تو اس وقت نشے کی حالت میں تھا، بہرحال جب نشہ اترا اس کا تو یہ خط سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا گیا. اس نے بغور اس کو پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا، اور دل میں سوچنے لگا کہ اس میں گناہوں کی مغفرت کا وعدہ بھی کیا گیا، غافر الذنب وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے کا بھی وعدہ کیا، اور ساتھ میں شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا سخت سزا دینے والا ہونے کا بھی بتایا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرنے والے ہیں گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والے بھی ہیں. وہ اس کو پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر اس نے بہت پختہ توبہ کر لی. وہ قاصد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں آیا، اس نے آ کر جب ساری بات بتائی، آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کا اگر کوئی بندہ سیدھے راستے سے ہٹ کر غلط راستوں میں پڑ جائے تو بجائے اس کے کہ تم اسے تان و تشنی دو اور اس کو الٹی سیدھی باتیں کرو جس سے وہ بےچارا اور زیادہ بددل ہو، اس کو تمہیں چاہیے کہ تم سر جوڑ کر بیٹھو، اس کے حق میں دعا کیا کرو، اس کے حق میں کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما. یعنی ایک طریقہ بتا دیا کہ بعض اوقات آدمی سیدھی نیکی کے راستے پر چلتے چلتے کچھ ہو جاتا ہے، اچانک راستہ بدل دیتا ہے، ٹریک چینج ہو گیا. اب اس کے لیے سیدنا عمر فاروق نے بتایا کہ اس طرح سے دعا کرو. تو یہ ایک طریقہ بتا دیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی راہ راست سے ہٹ گیا ہے تو اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعا بھی کی جائے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ عطا فرما دیں گے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی نیکیاں کر رہا تھا بیچارے نے اب چھوڑ دی، اب ہم تان و تشنی کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں اس سے کہتے ہیں، نتیجتاً وہ اور اشتعال میں آ کر ہمیں دکھا دکھا کر پھر برے کام کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم شیطان کی مدد مت کرو، شیطان کی مدد یہی ہے کہ ہم دوسرے کو تان و تشنی دے کر اشتعال دلائیں اور اسے اور گناہ پر مجبور کریں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے جب دعا کرو تو یوں کہا کرو، غافر الذم، گناہوں کو، یہ غافر الذم کا مطلب گناہوں کو معاف کرنے والا، تو کہا کرو یا غافر الذم، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اغفر ذنوبی، میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور جب کہو قابل توب تو کہا کرو اقبل توبتی، میری توبہ قبول کر لے. اور جب کہو شدید العقاب تو کہا کرو یا شدید العقاب لا تعاقبنی، مجھے سزا مت دیں، اے سخت سزا دینے والے مجھے سزا مت دیجیے. اور جب کہو ذی الطول تو کہو طل علیہ بخیر، یعنی اللہ خیر مجھ پر عطا فرمائیے. لا الہ الا هو الیہ المصیر. تو یہ تین آیتیں ہیں بڑی کام کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کبھی دشمن سے مقابلہ ہو تب بھی حامیم لا ینصرون، اور ایک روایت میں حامیم لا ینصرو بغیر نون کے، اس کو پڑھ کر دعا کیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالی فتح بھی عطا فرمائیں. تو کبھی دشمن کا معاملہ ہو، اس طرح کی چیز ہو، تو ان آیات کو پڑھ کر بھی دعا کرنی چاہیے. دیکھیے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. جب کبھی اس طرح سے ہوتا ہے معاملہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس میں بھی اپنی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، پھر اس پر استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ اگر ہماری غلطیوں اسے معاف فرما دی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یہ دوسرا شب اب ختم ہونے والا ہے اور 20ویں شب شروع ہو چکی ہے، اے اللہ اس سے پہلے کہ یہ اختتام کو پہنچے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے سوا کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا آپ کے سوا کون ہے؟ اے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، اپنا فضل فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری گردن کو دوزخ سے آزاد فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجیے، دوست احباب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اپنا فضل فرما. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. ہمیں اے اللہ دونوں جہاں میں اے اللہ کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.